نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ صافات آیت نمبر 75 سے 122 تک کریں گے. آج ہم دیکھتے ہیں ایک البم اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا رہے ہیں ان لوگوں کی جو اللہ کے بڑے ہی پیارے ہیں. وہ پیارے ایسے ہی نہیں ہوں گے, وہ پیارے اس لیے ہوئے کہ ان کے کچھ کام تھے, ان کی کچھ قربانیاں تھیں, ان کی وہ زندگیاں تھیں جو قابل رشک ہیں. وہ اللہ تعالیٰ آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں تاکہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے پیارے اللہ کے چنے ہوئے کیسے بنا جاتا ہے. باتوں سے نہیں, صرف دعاؤں سے نہیں, کتنا کچھ ہے اس راستے میں جو انسان لگاتا ہے تو اللہ کا محبوب بنتا ہے. ہم نے پچھلے دو رکوعات میں دیکھا ہے توحید, رسالت, باس باد الموت کے اوپر بہت بات ہوئی ہے. اب یہ سیکنڈ پارٹ ہے اس سورت کا جو دو رکوعات پہ مشتمل ہے اور اس میں ساری البم ہے. کہیں نوح علیہ السلام کو آپ دیکھیں گے, کہیں ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھیں گے, کہیں موسیٰ اور ہارون, کہیں آگے آپ الیاس علیہ السلام کو دیکھیں گے, کہیں اور لوط علیہ السلام کو دیکھیں گے. تو یہ سارے پیغمبروں کی آپ زندگیوں کو دیکھیں گے, ان کا صبر جو تھا, ان کا جو کردار تھا, ان کا جو اللہ پر توکل تھا, اور پھر کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے وہ بھی آپ دیکھیں گے. پھر تو ان میں ہم آج تو ڈیڑھ رکوع کر رہے ہیں, کچھ سٹوریز ہم نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ کریں گے. آج دیکھتے ہیں نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ صافات آیت نمبر 75 سے 122 تک دیکھتے ہیں. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ, اور البتہ تحقیق پکارا ہم کو نوح علیہ السلام نے. ایک خاص پکار کا ذکر ہے یہاں پر, وہ پکار جو نوح علیہ السلام نے 950 سال کی تبلیغ کے بعد کی تھی. وہ پکار کہ جس وقت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان کفار کے لیے بد دعا کی, جب ان کو معلوم ہو گیا کہ اب اس کے بعد ان میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لے کر آئے گا, قوم میں سے جتنوں نے ایمان لے آنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بتا دیا گیا تھا کہ اب نوح, اب اس قوم میں کوئی نہیں ایمان لانے والا. اس وقت پھر نوح علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی, ربی اے میرے رب, لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. سورہ نوح میں یہ آتا ہے, میرے پروردگار زمین پر اب کافروں میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑنا, ایک گھر بھی کافروں کا نہ چھوڑنا. اور سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے اس وقت دعا کی تھی کہ ربی انی مغلوب فانتصر, اے میرے رب اب میں مغلوب ہو گیا ہوں, میری مدد کر. یعنی قوم کی جو ہٹ دھرمی تھی, ان کی جو سرکشی تھی, اب یعنی انتہا ہو گئی تھی, اب ان میں سے کسی نے ایمان نہیں لانا تھا, تب نوح علیہ السلام نے دعا مانگی تھی. اچھا, اب ہم بعض دفعہ کہتے ہیں نا کہ نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی بھی نہیں بد دعا کی, تو نوح علیہ السلام نے اس طرح بد دعا کی, ایسی بات نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ عذاب میں کافروں نے نماز سے باز رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی تھی کہ انہوں نے ہمیں نماز سے باز رکھا, اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دینا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافر سرداروں کے لیے بد دعا کی تھی جنہوں نے اوجڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ رکھ دی ہوئی تھی. تو اس طرح کی بھی واقعات آئے ہیں, یعنی جس وقت کوئی حد سے ہی بڑھ جائے تب ان کے لیے بدعا کی گئی ہے. اور یہاں پر آج میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں اس چیز کو بعض دفعہ ہم اتنا اگنور کر دیتے ہیں صرف یہ کہہ کہ 950 سال جی نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی. 950 سال کہنا ایک میرے خیال میں 2 سیکنڈ لگے ہیں مجھے بولنے میں یہ بات 950 سال. حالانکہ نوح علیہ السلام کی جو 950 سال کی ان کی محنت ہے اس میں کتنے دن گزرے, کتنی راتیں گزری, کتنے گھنٹے, کتنے منٹ, اور سب ایک اذیت کے اندر گزرے اور ایک محنت میں وہ لگے ہوئے ہیں. یہ کہنا آسان ہے, اس کو سہنا کتنا مشکل ہے. 950 سال از جسٹ اے نمبر, کہ اب نمبر ایک بول دیا آپ نے 950 سال. اس کی ڈیپتھ میں تو جا کے دیکھیں. یہاں پہ 50-60 سال میں کسی کے لیے کوئی مسئلے ہو جائیں تو کہتے ہیں یہ پہاڑ جیسی زندگی ہے میں نے ایسے دکھوں میں کاٹی ہے. 950 سال کی زندگی تکلیف میں کاٹنا, کیونکہ آگے آ رہا ہے کہ کرب عظیم میں تھے وہ, کوئی مزے نہیں آ رہے تھے ان کو کہ بھائی کوئی روز کوئی فن ہو رہا ہے جا رہے ہیں اور بس ایک جاب کر کے واپس آ رہے ہیں. بہت تکلیف دہ تھے یہ چیزیں ان کے لیے, ایک مسلسل اسٹرگل تھی اور کنٹینیوس محنت کا پتہ چلتا ہے یہاں پہ کہ ہی ڈنٹ گیو اپ. کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ 100 سال بعد نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں یلا اب بس, اب میری بس ہو گئی, اب یا تو مجھے اٹھا لے یا ان کو اٹھا لے, اب بس میں دیٹس اٹ. ہم تو اپنے گھر میں تنگ آ جاتے ہیں, ہم اپنے گھروں میں 2-3-4 دفعہ کہتے ہیں تو اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ بس اب نہیں, اب میں تو تنگ آ گئی, میں نے تو 100 دفعہ کہا ہے, میں نے تو 200 دفعہ یہ بات بتائی ہے اور اب کوئی نہیں سن رہا تو اس لیے اب میں نے کچھ بتانا نہیں. یا ہم لوگوں کو بتاتے ہیں تو اس میں تنگ آ جاتے. 950 سال کہنا آسان ہے, دیکھیں آپ ان کا سوچیں تو صحیح, اندازہ کیجئے کہ ان کے اوپر کیا گزری ہوگی. اور پھر آج کے وقت کے اندر اس قسم کی محنت دین کے لیے کرنا یہ آلموسٹ کلوز ٹو نن ہے, یعنی بالکل ناپید ہی آلموسٹ ہو چکی ہے آج. اول تو امت مسلمہ کو محنت کرنے کی عادت نہیں رہی, دوسری قومیں بہت زیادہ محنتی ہیں ہم سے بہت زیادہ, ٹھیک ہے. اور اگر کہیں کہیں کوئی محنت لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ بھی دنیاوی میدانوں میں محنت ہو رہی ہے. دین کے میدان میں محنت, اس کا کوئی تصور نہیں زیادہ رہ گیا. اس کو عجیب سا سمجھا جاتا ہے کہ اچھا یہ کام کرنا ہے, یعنی یہ بھی کوئی کام ہے کرنے والا نہیں. ایک عجیب سی بات دیکھی جاتی کہ آؤٹ آف دا نارم ایک بات ہے, یہ نارم سے ہٹ کے ہاں آپ دیکھیں گے لوگوں کو دنیا کے لیے بڑی محنت کر رہے ہیں, کوئی میڈیکل کے لیے کر رہا ہے, کوئی انجینئرنگ کے لیے کر رہا ہے, کوئی اپنی جاب میں بہت محنت کر رہا ہے اوپر جانے کے لیے, کوئی سیاست میں محنت کر رہا ہے کہ وہ کہیں ہوں, کوئی کرسیاں پالیں, کہیں ووٹ مل جائیں. آپ ڈفرینٹ میدانوں میں, اور آپ کو بالکل لگے گا یہ نارمل بات ہے, لیکن اگر کسی کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ رات کے وقت پڑھ رہا ہے کوئی دین کے علوم حاصل کرنے کے لیے, اپنی نیند قربان کر رہا ہے, اپنے دن کا وقت قربان کر رہا ہے, اپنے گھر کو پیچھے کر کے وہ آگے یہ کر رہا ہے, تو لگتا ہے کہ یہ کیا عجیب سے لوگ ہیں, تو وہ تو پاگل لگنے شروع ہو جاتے ہیں لوگوں کو. یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا کر رہے ہیں, کیونکہ یہ چیز آج ایسے ہو گئی ہے کہ ایک عجیب اس لیے لگتی ہے کہ ایک اس کا رواج ہی نہیں رہ گیا, ختم ہو چکی ہے. نوح علیہ السلام کی مسلسل محنت کا پتہ چلتا ہے 950 ایئرس کے, اس سے اندازہ کریں 950 ایئرس کے اندر کتنے دن ہوتے ہیں, 365 ڈیز اگر ایک اس میں ہیں تو 950 ایئرس کی محنت, کتنی زیادہ محنت ہے. کوئی یعنی 3 لاکھ اور اوپر کچھ اور 3.5 لاکھ دنوں کی محنت ہو گئی, اور ان 3.5 لاکھ دنوں میں نہ کوئی دہائیاں, نہ کوئی رونے دھونے, نہ کوئی گلے شکوے, اللہ یہ اب یہ تو بہت ہو گیا, اللہ اب تو بہت ہو گیا. کوئی 100 سال بعد کہہ دیتے, 200 سال بعد کہہ دیتے, 400-600, مطلب 950 سال تک محنت کی, اور اس کے بعد بھی صرف 80 لوگ تھے جو ایمان لے کر, اونلی 80. 950 ایئرز میں 95 لوگ بھی نہیں تھے, یعنی آپ ایوریج ہر 100 سال کی لگا لیں تو 10 لوگ, ہاں 100 سالوں میں 10 لوگ صرف, امیجن کر سکتے ہیں. اور جب انسان اتنی تھوڑی تعداد دیکھے تو ویسے ہی مایوس ہو جائے گا, کہے گا ان کو تو اب کچھ بتانے کا فائدہ نہیں. ہر ہر دن میں چیلنج، ہر ہر دن میں اذیت، ہر ہر دن مخالفتیں، لوگوں کے رویے اتنا مارتے تھے کہ مار مار کے ان کو، یعنی وہ لہو لہان ہو جاتے تھے، ان کو اٹھا کے پھینک آتے تھے ان کے گھر. یہ سٹرگل کوئی کم نہیں ہے نوح علیہ السلام کی. لیکن یہ اللہ دیکھ رہا تھا جو نوح پہ گزر رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر کیا انعامات دیے وہ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں، مگر صرف آپ اس سٹرگل کو ذرا دیکھ لیں کہ ان کی کتنی بڑی سٹرگل تھی اور کتنی زیادہ ان کی محنت تھی اور کس طرح انہوں نے گیو اپ نہیں کیا، تھرو آؤٹ گیو اپ نہیں کیا. کیا ہم کچھ محنت کرنے کا یہاں سے درس لیتے ہیں؟ اور یہ کہ مسلسل کرتے جانا ٹل دا ٹائم اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نہیں اب نہیں کوئی اور ایمان لے کر آئے گا، ٹل دیٹ ٹائم. ہمارے ایک مسئلہ بہت بڑا یہ ہے کہ ہم جذبات میں آ کے بہت ساری چیزیں شروع کر دیتے ہیں لیکن ہمارے اندر ثابت قدمی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو جاری رکھیں. نوح علیہ السلام کو دیکھیں، جاری رکھا انہوں نے، جاری رکھا اپنا کام، ثابت قدمی، ڈیڈیکیشن کتنی پتا چلتی ہے. اور یہ صرف سوچ کے ہی نا انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ اتنے سال کوئی سٹریس میں رہے تو تھوڑے دن ہی کوئی سٹریس میں رہتا ہے تو کہتے ہیں اب تو ڈپریشن میں چلے گئے، ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہیں، کسی کام کے قابل ہی نہیں رہتے، وہ سوتے رہتے ہیں. پھر نوح علیہ السلام تو نہیں ڈپریشن میں گئے. جس کا توکل اللہ کے اوپر ہوتا ہے نا وہ ایسے ڈٹرمنڈ لوگ ہوتے، وہ پھر ڈپریشن میں جا کے اور وہ ایک غم کے اندر مبتلا ہے اور اس کے بعد وہ کچھ کر نہیں پا رہے تو پھر تو 950 سال ہو جاتی تبلیغ اگر اس قسم کے رویے ہوتے جیسے آج ہمارے ہیں. اتنے کمزور اعصاب کے ہم تو بس لے ہی نہیں سکتے، اٹھ ہی نہیں سکتے، بس اب دیکھو یہ ہو گیا، ناکامی ہے یہاں پہ، تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا کچھ کام کرنے کا، میری تو اتنی محنت ہے، آگے رزلٹ کیا ہے؟ میں آپ بتا دیں مجھے یہاں پہ کیا رزلٹ ہے 950 ایئرس کے بعد 80 پیپل، کیا رزلٹ ہے؟ یہ کیا ہے؟ 50% بھی نہیں ہے یہ تو. اگر کامیابی کے اس میں لیں کہ کامیابی اگر یہ ہے کہ نمبر آف پیپل سے آپ کامیابی دیکھتے ہیں تو یہاں پہ تو 50% بھی نہیں ہے. ان کی آبادی کا کتنا حصہ ہوں گے یہ 80 پیپل؟ اور جتنا ٹائم انہوں نے لگایا ہم تو کہیں گے یہ تو ورتھ ہی نہیں ہے، اس کا کیا فائدہ؟ کیونکہ ہم کوانٹٹی دیکھتے ہیں نا، ہم یہ دیکھتے ہیں نمبر کتنا ہے. تو یہ اس وقت نوح علیہ السلام نے پکارا تھا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، بس البتہ کتنے اچھے ہم جواب دینے والے. یعنی جب نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان کی پکار کا جواب دیا اور ان کو نجات دی. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، پھر اس کرب سے ان کو نکال لیا اللہ تعالیٰ نے. اس طرح سے جواب دیا ان کی پکار کا. یہاں پہ بتایا گیا اللہ تعالیٰ بہترین ہے جواب دینے والوں میں. فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، کتنے اچھے جواب دینے والوں میں سے. نعم المولا و نعم النصیر، ہم بعض دفعہ سوچتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی جواب ہی نہیں مل رہا، ہم تو اتنی دنوں سے مانگ رہے ہیں ہمیں نہیں کوئی جواب مل رہا. اللہ تعالیٰ فرمانے بس البتہ، یعنی یقیناً وہ ضرور جواب دیتا ہے اور وہ بہت اچھا جواب دینے والا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے جو کچھ تم جس سچویشن سے گزر رہے ہو، جو کچھ تم مانگ رہے ہو. اور لیکن بعض دفعہ چونکہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو میں نے کہا exactly ویسا ملنا چاہیے، اور جب وہ نہیں ملتا تو ہمیں لگتا ہے کوئی جواب نہیں آ رہا، حالانکہ ہو سکتا ہے وہ چیز بہتر نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جگہ اس کی کوئی اور چیز دے رہے ہیں یا اس کو ڈیلے فرما رہے ہیں، کیونکہ ابھی امتحان لینا اور مقصود ہو، دلے آ رہا ہے اس کے اندر. مگر یہ مطلب نہیں جواب نہیں آتا، جواب آتا ہے اللہ کی طرف سے. جب انسان مانگتا ہے اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں اس کو، اور وہ بہترین ہے جواب دینے والا، کیونکہ کوئی اور ہوگا، دیکھیں آپ بچہ کوئی مانگ لے اب مجھے فلاں گیم لے دیں، اب وہ گیم اس کے لیے اچھی نہیں بھی ہے ماں باپ لاڈ میں لے دیں گے، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے اس بندے کے لیے کیا چیز بہتر ہے، وہ اچھا جواب دینے والا اس لیے کہ وہ تمہاری بہتری دیکھ کے اس کے مطابق جواب دیتا ہے. اور ایسے نہیں کہ تم چھری مانگو تو وہ تمہارے ہاتھ میں چھری دے دے کے اپنے ہی آپ کو نقصان پہنچا لو اس سے، وہ ایسا جواب نہیں دیتا، وہ جواب دینے والوں میں بھی بہت بہترین جواب دینے والا. تو اس نے نجات دی پھر نوح کو اور ان کے گھر والوں کو. ان کے گھر والوں میں کون تھے؟ ان کے بیٹے, ان کی بیوی, ان کی یہ تو گھر والے ہیں جو ہم ڈیفینیشن کرتے ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا ایک بیٹا تو اس کو تو نجات ملی ہی نہیں تھی, اور ان کی بیوی کو بھی نہیں نجات ملی تھی. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے ان کے اہل کو ہم نے نجات دے دی, اس لیے کہ اللہ کے ہاں ڈیفینیشن میں اہل وہ نہیں ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ کا خون کا رشتہ ہے. اہل وہ ہے جو آپ کے ایمان میں آپ کے ساتھ ہے, وہ ہے آپ کا اہل. اس لیے جن کی فیملی میں کوئی ایمان میں پیچھے رہ جاتا ہے, کوئی اللہ تعالیٰ معاف کرے کوئی کفر میں ہوتا ہے, اللہ کے نزدیک وہ اہل نہیں گنا جاتا. جیسے کہ نوح علیہ السلام نے فرمایا, اللہ تو نے تو مجھے بتایا تھا کہ تو میرے اہل کو نجات دے دے گا, اللہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, نوح وہ تیرا اہل نہیں ہے, وہ کافروں میں سے ہے. تو جیسے ہم نے سورہ ہود میں پڑھا تھا کہ کیسے ان کا ایک بیٹا غرق ہو گیا تھا, یہاں پہ آتا ہے وہ نجیناہ, ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو. من الکرب العظیم, بڑے کرب سے, بڑی تکلیف سے. یہاں اس ان ٹو ورڈز میں ہمیں پتا چل رہا ہے کہ وہ کتنی زیادہ شدید تکلیف میں ہوں گے. ڈو یو تھنک آپ ایسے پڑھ لیتے ہیں 950 سال میں نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی, جیسے وہ بڑے مزے کا کوئی کام وہاں پہ ویکیشن کا ہو رہا تھا, ہاں وہ انجوائمنٹ بڑی ہو رہی تھی ان کو, بڑی مل رہی تھی وہاں پہ, اور لوگ پھولوں کے ہار پہنا رہے تھے ان کو. ایسا کچھ نہیں تھا, اٹ واز اے کرب عظیم. جس کو اللہ تعالیٰ کرب عظیم فرما دے, وہ کوئی بڑی تکلیف دہ چیز ہوگی جس سے گزر رہے ہوں گے, وہ بڑی تکلیف دہ ان کے مرحلے ہوں گے سارے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نکالا اس میں سے اور ان کے گھر والوں کو بھی. اس کا مطلب ہے کہ رات کتنی بھی لمبی ہو جائے, چاہے وہ 950 سال کی کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ نکالتا ہے پھر دن. اور اللہ نے نکالا ان کو اس کرب میں سے. اس سے یہ پتہ بھی چلتا ہے, لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز. میری بہنوں, زندگی جو ہے نا, یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے, اور زندگی آرام کی جگہ نہیں ہے. اس میں یہ انتظار نہ کریں, اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ بس یہ میرا مسئلہ حل ہو گیا نا, اس کے بعد تو میری زندگی جنت بن جائے گی, اس کے بعد تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. یہ ایک مسئلہ ختم ہوگا, یہاں پہ دوسرا آ جائے گا, دوسرا ختم ہوگا کوئی تیسرا آ جائے گا, ایک پریشانی سے نجات ملے گی کوئی اور ہوگی. اگر آپ ان دنوں کے انتظار میں ہیں کہ جس میں ہر چیز پرفیکٹ ہو جائے, تب آپ کہیں اللہ کی طرف آئیں گے, تب کہیں آپ نیک بنیں گے, تب کہیں آپ نیکی کریں گے, تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. کیونکہ یہ زندگی ایسی نہیں ہے جس میں آپ کے مکمل ہر طرف سے اور بالکل سکون اور ہر طرف سے ہر چیز اچھی پرفیکٹ ہو جائے گی. یہ یہاں پہ نہیں ہو سکتی, وہ جنت میں ہی ہوگی. اگر انبیاء کی زندگیاں ایسی نہیں ہوئی کہ وہاں پہ لائف پرفیکٹ ہو گئی ہو جو اللہ کے چنے ہوئے تھے, اور کیسے ہو سکتا ہے کہ باقی لوگوں کے لیے لائف ایسی پرفیکٹ ہو جائے کہ ان کو کوئی تکلیف ہی نہ پہنچے کبھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کام کرنا ہے نا, وہ چاہے تکلیف دہ مراحل ہیں, جیسے نوح علیہ السلام نے کیا, تکلیف دہ مراحل میں بھی کام کرتے چلے گئے. یعنی یہ نہیں سوچا جب اچھے دن آئیں گے تب میں کام کروں گا, ابھی تو مخالفت بہت زیادہ ہے, ابھی تھوڑے دن رک جاؤں میں, نہیں, انہی میں کام کیا. اور اگر ان کی زندگی پھولوں کی سیج نہیں تھی تو ہماری بھی نہیں ہو سکتی. یہاں پہ بھی روز مسئلے ہوں گے, پریشانیاں ہوں گی, تکلیفیں آئیں گی, اور بات وہی ہے کہ آپ کس کی کس چیز کے پیچھے تکلیف جھیل رہے, کیا دین کے پیچھے یا دنیا کی اور بیکار چیزوں کے پیچھے, کہ وہ ان میں بھی تکلیف ہے. انہوں نے تکلیف سہی اللہ کی خاطر, دین کی خاطر, توحید کی خاطر, تو اللہ نے ان کو دیکھو کیسا انعام فرمایا, عطا فرمایا. نمبر ون کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا, وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ الْبَاقِينَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے رکھا اس کی نسل کو باقی رہنے والے. کیا مطلب؟ یعنی ان کی جو نسل تھی, ان کے جو تین بیٹے تھے, حام سام اور یافث, ये تین بیٹے تھے جن سے دوبارہ انسانیت آگے چلی، نسل انسانی آگے بڑھی. ایمان والے ان کے ساتھ اور بھی سوار ہوئے تھے شپ میں، ان کی بیٹیوں کے ساتھ ان کی شادیاں ہوئی ہوں گی یا واٹ ایور، لیکن جو اور ایمان والے تھے ان کی نسل سے آگے کوئی ایسی اولاد نہیں ہوئی یا سروائیو نہیں کی، مگر ان تینوں بیٹوں کی ہی اولاد جو تھی وہ آگے ان سے انسانیت چلی. اس کا مطلب ہے کہ نوح علیہ السلام کی وہ کشتی اگر نہ بچتی تو ہم بھی نہ ہوتے، وہیں پہ انسانیت کا اینڈ ہو جاتا. نوح علیہ السلام کی اس کشتی میں جو سوار تھے ان میں بھی ان کے تین بیٹوں سے ہی ہوئی، یعنی ایک بیٹے جس کا نام سام تھا ان کی اولاد سے عرب ہیں اور فارس ہیں یہ، دوسرے بیٹے حام ان کی اولاد سے یہ افریقنز ہیں سارے. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے انڈو پاک کے بھی جو ہیں وہ بھی اسی نسل میں شامل ہیں. اور تیسرے بیٹے جو یافس تھے ان سے ترک ہیں، منگول ہیں، یہ جو چینی ہیں، یہ جو سارے ہیں یہ ان کی نسل سے تھے. یعنی یہ تین بیٹوں کی نسل کے، تین بیٹوں کے سوا کسی اور سے کوئی نسل چلی ہی نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا سام اہل عرب کا باپ ہے، حام اہل حبشہ کا باپ ہے، اور یافس اہل روم کا باپ. تو ترمذی میں یہ حدیث ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام ان کو دیا کہ سمجھ لیں کہ وہ سیکنڈ باپ ہے سب انسانوں کے، جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں ان کے باپ. پہلے ایک آدم علیہ السلام بھی ہیں اور نوح علیہ السلام بھی ہیں. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کے لیے پیچھے آنے والوں میں یہ بات رہنے دی. کیا؟ کہ سلام علی نوح فی العالمین، کہ سلام ہو نوح پر عالم والوں میں. یعنی کیا مطلب ہے؟ کہ نوح علیہ السلام کے بعد جو لوگ پیدا ہوئے ان کی نظر میں نوح علیہ السلام کو اتنا معزز کر دیا کہ قیامت تک نوح علیہ السلام کے لیے سلامتی کی دعا ہی کرتے رہیں گے عالمین، جہان والوں میں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی جس بندے پر سلام کہے اور تمام جہان میں بھی اس کے لیے سلام ہو. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. کئی لوگوں کو جنت میں جا کے اللہ کا سلام ملے گا، کئی کو دنیا میں اللہ نے سلام بھیج دیا. تمام جہانوں میں جتنے جہان آتے رہیں گے تمام میں نوح علیہ السلام پہ سلام ہے اور ان کا ذکر خیر ہے، ان کو پہچانیں گی. دیکھیں آج یہود ہیں، نصارہ ہیں، جو بھی الہامی کتابوں کو ماننے والے ہیں ان میں سب نوح علیہ السلام کو رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کا اچھا ذکر ہے. صدیاں گزر چکی ہیں، حالانکہ صدیاں ان لوگوں کی ہسٹری کی بک میں اگر اٹھا کے دیکھیں تو نوح علیہ السلام کے زمانے کی تو کوئی بات ملتی نہیں، کوئی ہسٹری اس وقت لکھی نہیں، کہ سارے تو اس پانی میں ڈوب گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر خیر کیسے زندہ رکھا. لیکن اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم جزا دیا کرتے احسان کرنے والوں کو. یعنی اللہ تعالیٰ اس طرح سے بدلہ دیتا ہے جب کوئی کام کرتا ہے نا احسان کے لیول پہ بیسٹ طریقے سے اللہ کی خاطر، تو چاہے کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، کوئی ہسٹری نہیں لکھ رہا، کوئی بیٹھا ہوا نوح علیہ السلام کا نہیں بتا رہا کہ یہ اتنے اتنے دن ایسے ایسے کرتے رہے. اللہ نے پوری سورت اتار دی نوح علیہ السلام کے نام پہ، ان کی پوری جو سٹوری تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی. تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا تھا نا. تو ایسے محسنین کے لیے پھر اللہ تعالیٰ ایسی جزائیں دیتے ہیں، ایسے بدلے دیتے ہیں. جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی خاطر کیا گیا کام ہونا اس کی قدردانی کی جاتی ہے، کوالٹی ورک کی، اور اللہ تعالیٰ نے قدردانی فرمائی. دیکھیں لوگ اپنے نام زندہ رکھنے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں، کس کس طرح اپنے کوئی مونیومنٹس بنواتے ہیں، کوئی اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، کوئی تاج محل بنا رہا ہے تو کوئی کچھ، کہ بھئی ہمارا نام زندہ رہے، لوگ پہچانے، لوگ کبھی یاد کریں گے کہ فلاں بندہ آیا تھا، فلاں بادشاہ گزرا تھا. اتنے مطلب تردد کرتے ہیں وہ علیہ السلام نے تو کوئی بھی ایفرٹ نہیں کی اپنے نام کو زندہ رکھنے کے لیے, اللہ نے ان کا نام باقی رکھا. سبحان اللہ. انہ من عبادنا المؤمنین, بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے, کیونکہ ایمان کے بغیر تو کوئی نیکی قبول نہیں. ثم اغرقنا الآخرین, دوسرے تمام کو ہم نے غرق کر دیا. اللہ اکبر. وَإِنَّ مِن شِعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, اور بے شک اس کے گروہ میں سے تھے البتہ ابراہیم. اب شیعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گروپ, جماعت, گروہ, جو لوگ ایک جیسے نظریات رکھتے ہوں, ایک ہی طریقے پہ چلنے والے ہوں. تو اب من شیعتی ہی کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ اس کے گروہ میں سے. اس کے کون؟ یعنی نوح علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے نا, کہ نوح علیہ السلام کے گروہ میں سے ہی ابراہیم علیہ السلام تھے. یعنی ابراہیم علیہ السلام بھی نوح علیہ السلام کے طریقے پر ہی تھے. دونوں کے درمیان حالانکہ تقریباً 2500 سال کا فاصلہ ہے, 2500 سال کا, 2640 سال کا وقفہ ہے. اور ان دونوں کے درمیان ہود علیہ السلام آئے اور صالح علیہ السلام, یہ دو نبی آئے تھے. تو اتنا فرق ہے, مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے گروپ میں سے تھے. اس کا مطلب ہے کہ لوگ جس زمانے میں بھی آئیں, اگر ہم مثلا 21st century کے لوگ ہیں, لیکن 10th century میں اگر کوئی ایمان والے تھے تو ہم ان کے گروپ میں شامل ہو گئے, چاہے وہ ہم سے ہزاروں سال پہلے آئے ہوں. آپ اس گروپ میں ہوں گے جس کے جیسے آپ عمل کرتے ہوں گے. قیامت کے دن بھی تو ایسا ہی ہوگا نا, ممتاز الیوم ایوہ المجرمون ہے نا, تو الگ ہو جاؤ اے مجرمو. تو وہ مجرم یہ نہیں ہوگا کہ آپ 20th century کے مجرم ایک طرف ہو جائیں, 21st century کے ایک طرف, یہ تو ماڈرن زمانے کے مجرم تھے, یہ پرانے زمانے کے مجرم. نہیں, مجرم سارے ایک ساتھ, ایمان والے سارے ایک ساتھ, محسنین سارے ایک ساتھ, متقی سارے ایک ساتھ, چاہے وہ کسی بھی زمانے میں ہو. اس لیے اس چیز کے اوپر زیادہ پریشان نہ ہوا کریں کہ ہم اس زمانے میں پیدا ہو گئے, کاش ہم اس میں پیدا ہوتے تو ہم ان لوگوں کو دیکھتے, فلاں کو دیکھتے. اگر آپ ان کے جیسے کام کرنے والے ہوں گے تو انشاءاللہ ان کے ساتھ ہی جمع ہو جائیں گے. پھر زیادہ ویٹ کرنے کا, زیادہ ویٹ نہیں ہے. جو ہی انسان اس دنیا سے جاتا ہے, علیین میں انہی کے ساتھ ہو جائے گا جن کے جیسے عمل کرتا ہوگا. اور پھر اور جس جس طرح کے عمل ہوں گے, اس طرح کے اونچے درجے ہیں, پھر انہیں کے ساتھ ہوں گے. تو اس زندگی میں نہ صحیح, اصل تو ہمیشہ کی وہ زندگی ہے, جیسے عمل کرو گے ویسوں کے ساتھ مل جاؤ گے. تو دیکھ لیں, ابراہیم علیہ السلام ہزاروں سال بعد آئے ہیں, 2000 سال بعد آئے ہیں, کتنی سینچریز گزر گئی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی گروپ میں شامل کیا جس میں جو نوح علیہ السلام کا گروپ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صالحین کے گروپ میں شامل فرما دے. اذ جاء ربہ بقلب سلیم, جب آیا وہ اپنے رب کی طرف قلب سلیم کے ساتھ. ایک اس کا معنی, سمپل سمپل معنی تو یہ ہے, صاف دل لے کے اپنے رب کے پاس آیا. یعنی پاس آیا کا مطلب کیا؟ یعنی اللہ کی طرف رجوع کیا, اللہ کی عبادت کی صاف دل کے ساتھ, اللہ کی طرف متوجہ ہوا صاف دل کے ساتھ. یہاں پہ اس جا ربہ بھی تھا, صرف کہا جا سکتا کہ وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو گیا, لیکن جب صاف دل کہہ دیا, قلب سلیم کہہ دیا, اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کی کوئی عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک عبادت کرنے والے کا دل سلیم نہ ہو, سلامت دل نہ ہو. کیا ہوتا ہے سلامت دل؟ کون سا دل ہے جس کو قلب سلیم کہا جاتا ہے؟ پہلی تو بات یہ سمجھ لے کہ قلب سلیم بیسٹ ہے دلوں میں سے. یعنی بیسٹ دل اگر کہا جائے نا, کہ اس کو سب سے ٹاپ کا دل ہے, تو وہ قلب سلیم ہے. قلب سلیم وہ دل ہے جس میں ایمان ہوتا ہے اور جو اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہوتا ہے. یہ سلیم کیسے ہے؟ یہ سلامتی والا کیسے ہے؟ یہ کس طرح سے سلامتی والا؟ سلیم کا مطلب سلامتی والا, سلامت دل. یہ کس چیز سے سلامت ہے؟ شیطان کے حملوں سے, شرک سے سلامت ہے, یہ گناہوں سے سلامت ہے, یہ بدعات سے سلامت ہے, یہ نفسانی خواہشات سے سلامت ہے. نہیں یہ چیزیں اس کے پاس نہیں ہیں, وہ ان سے سلامت ہو گیا, ان سے پروٹیکٹڈ ہے. تو ہر مومن کی یہ تمنا ہونی چاہیے, اور ہماری بھی یہ ایک سمجھ لیں, ایک ٹارگٹ سمجھ لیں اپنا, کہ میں نے اپنے دل کو سلیم بنانا ہے, میں نے اپنے دل کو قلب سلیم, جو جس کی یہاں تعریف کی گئی, اور سورہ شعراء میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ اس دن یعنی قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے, سوائے جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آیا. وہاں پہ بھی ہم نے یہ بات پڑھی تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ اور چیزیں تو کام آنی نہیں, قلب سلیم کام آنا ہے. تو اس کا مطلب ہمیں اپنا دل کو قلب سلیم بنانا پڑے گا, وہی اللہ کو پیارا ہے دل. تو اب سلامت کیسے بنائیں؟ اصل میں یہ بیماریوں سے بھی سلامت ہوتا ہے. کون سی بیماریوں سے؟ سب سے بڑی بیماری دیکھیں نا آپ, اچھا اس طرح سے آپ سمجھیں, یہ جو ہارٹ پیشنٹس ہوتے ہیں یا دل کی کوئی بیماری جس کو لگ جاتی ہے, تو بیماریوں کے بھی تو ڈفرینٹ طرح کی ہوتی ہیں نا, ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں بیماریوں کی. کئی تو بہت ہی رسکی اس پہ ہوتے ہیں, ان کو اتنی دفعہ ہارٹ اٹیک ہو چکا, یہ ہو چکا, پتہ نہیں کیا, تو وہ تو بہت ہائی رسک والے ہوتے ہیں, بہت ہی زیادہ ان کا دل ہوتا ہے, وہ ان کا کہتے ہیں اس کا دل صرف اتنے پرسنٹ چل رہا ہے, باقی تو کام ہی نہیں کرتا اس کا دل, تو بہت ہائی رسک سٹیج پہ ہوتے ہیں. کئی کی ذرا چھوٹی ہوتی ہیں, وہ ایٹ رسک ہوتے ہیں لیکن اتنی زیادہ بڑی نہیں ہوتی, کئیوں کی معمولی سی ہوتی ہے بس بالکل, تو یعنی ڈفرینٹ سٹیجز ہوتے ہیں. اسی طرح یہ جو ہمارا مانوی دل ہے نا, قلب ہے, اس کی بھی سٹیجز ہیں. یعنی ایک تو سلامت دل ہے, لیکن اگر کسی کا دل سلامت نہیں ہے تو وہ کس سٹیج پہ ہے بیماری کے, یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہم یہ چیک کریں, ڈائگنوز کر لیں کہ ہمارا دل کہاں پہ ہے. کیا ہمارا قلب سلیم ہے یا ہمارے دل میں کوئی بیماری داخل ہو چکی ہے, اور اگر بیماری ہے تو ہمیں کس سٹیج کی بیماری لگی ہوئی ہے. دیکھیں یہ اللہ نہ کرے کسی کو لیفٹ سائڈ پہ درد ہونا تو وہ اس کو سیریس لیتے ہیں, فوراً ڈاکٹر کے بھاگتے ہیں کہ ہائے کوئی ہارٹ اٹیک تو نہیں ہو رہا. لیکن اللہ معاف کرے کہ ہمارا مانوی دل, اس کی ہمیں اکثر پرواہ نہیں ہوتی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بیمار ہو گیا, اس کو علاج کی ضرورت ہے. ہم لیے پھر رہے ہیں, ہم اپنے گھر بھی صاف کرتے ہیں, حتیٰ کہ اپنے ٹوائلٹس کو اتنا صاف رکھتے ہیں, چمکاتے ہیں, اپنے جوتے تک صاف کرتے ہیں, لیکن دل جو سینوں کے اندر ہیں وہ گندے ہیں, ان کے صاف کرنے کی کبھی فرصت ہی نہیں ہے, دیکھنے کی فرصت نہیں کہ اس کی حالت کیا ہے. سال بعد تو سبھی اپنا فزیکل چیک اپ کراتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے نا, ہمیں سالوں سال تک فرصت نہیں ہے کہ ہمارے سینے کا دل کس لیول پہ پہنچ چکا ہے. تو سب سے بڑی بیماری جو دل کو لگ جاتی ہے, اس دل کو, وہ ہے شرک کی, شرک کفر کی بیماری. اور کون سی بیماری لگتی ہیں؟ اسی طرح بدعات کی بیماریاں, اسی طرح تکبر, یہ بھی ایک بیماری ہے. اب یہ تھوڑی کم کی لیول کی ہو گئی, سب سے اوپر لیول کی تو کفر شرک ہے, پھر اس کے بعد بدعات کی ہے, پھر اس سے نیچے کے آ جائیں تو دل کی سختی ہو گئی, تکبر ہو گیا. تکبر کرنے والا اتنی بری چیز ہے کہ اس رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے دل میں تکبر ہوا, جنت میں تو انٹری اس کی سمجھ لو نو انٹری کا بورڈ لگ گیا اس کے لیے. تو تکبر ایک بیماری ہے, اب رائی کے دانے کے برابر بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو کتنی بڑی بیماری لگی ہوئی ایسے دل کو کہ اس کا داخلہ ہی بند کرا دے گی جنت میں. پھر اسی طرح نفرتیں, غفلتیں, سستیاں, بخل, یہ سب چیزیں ہیں جو بیماریاں ہیں دل کی. ٹھیک ہے کفر شرک کے لیول کی نہیں ہے لیکن ہیں یہ بھی بیماریاں. آپ سوچیں ہم یہ بیمار دل لے کر اللہ کے پاس جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اصل میں صرف دل بیمار کی بات اتنی نہیں ہوتی, بات یہ ہے کہ جب انسان عمل کرنے لگتا ہے نا تو وہ وہی عمل کرتا ہے جس طرف اس کے دل کا میلان ہوتا ہے, انکلینیشن ہوتی ہے, دل جس طرف جھکتا ہے نا اسی طرف انسان عمل کرتا ہے. کان وہی چیزیں سننا چاہتے ہیں جو دل کرتا ہے, آنکھیں وہی چیزیں دیکھنا چاہتی ہیں جو دل کرتا ہے. کہتے ہیں نا میرا دل نہیں کر رہا, اس کا مطلب دل میں کوئی بیماری ہے. میرا دل نہیں کر رہا نماز پڑھنے کو, دل نہیں کر رہا قرآن سننے کو, دل نہیں کر رہا, دل نہیں لگتا میرا ذکر کی مجلسوں میں, بوریت ہونے لگتی, تو اس کا مطلب دل کی کہیں بیماری لگی ہوئی ہے. پھر تو ایسے انسان کو ہوش کرنا چاہیے, فکر کرے وہ. تو اس دل سمجھ لے ایک بادشاہ ہے جو آرڈر کرتا ہے, اور باقی جو یہ سارے ہمارے آرگنز ہیں اس کے غلام ہیں, اور یہ اسی مطابق کام کرتے ہیں جیسے دل بادشاہ جو ہے جیسے وہ حکم کرتا ہے. اس لیے یہ چیز اگر کسی کے اندر ہو, اول تو یہ کوئی کہہ نہیں سکتا میرا دل کبھی بیمار ہو ہی نہیں سکتا, جیسے ہمارا جسم بیمار ہوتا ہے اس طرح دل بھی بیمار ہو جاتا ہے. بلکہ آپ دیکھ لیں کہ اگر قرآن سن کے دل پہ اثر نہیں ہوتا نا, سمجھ لیں کہ دل مردہ ہو چکا ہے, مردہ ہو چکا ہے, پھر اس کے اندر کچھ نہیں رہ گیا. اور یہ یاد رکھیں, حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا. یعنی آپ بیوٹی پارلر میں 100-100 گھنٹے لگا دیں, اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھنا یہ کتنی اسمارٹ ہے, کتنی اس کے چہرہ جو ہے جھریوں کے بغیر ہے, کتنی خوبصورت ہے, یہ تو چیزیں اللہ نے ہی دی ہیں. یا کس کے پاس کتنا مال ہے, کتنے سیونگز اکاؤنٹ ہیں, کتنی جائیداد ہے, یہ بھی نہیں اللہ نے دیکھنی. اللہ نے پھر کیا دیکھنا ہے؟ فرمایا بلکہ وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. اللہ اکبر, یعنی اس نے ہمارا دل دیکھنا ہے. جس چیز کو اللہ نے دیکھنا ہے وہی ہمارے پاس سب سے گندی ہے, اور جس کو میں نے آپ نے دیکھنا ہے یا لوگ دیکھیں گے اس کو سنوار سنوار کے ہم ہلکان ہو رہے ہیں. چہرے کو لوگ ہی دیکھیں گے نا, صورتوں کو لوگ دیکھتے ہیں, اللہ نے تو نہیں صورت دیکھنی. مال کو لوگ دیکھتے ہیں, اللہ نے تو نہیں مال دیکھنا. اس کے اوپر محنت کتنی ہے, اور دل اور اعمال پہ محنت کتنی جو اللہ نے چیک کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے صرف میری باتیں نہیں چیک کرنی کہ میں باتیں کتنی کرتی تھی, میری کتنی اچھے میرے لیکچرز تھے, میں کتنا لوگ کتنی واہ واہ کرتے تھے, میرے فینس کتنے تھے. کئی کئی لوگوں کے کتنے فین ہوتے, بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں لوگ مر جاتے ہیں ان کے فینس ہیں کہ وہ پاگل ہوئے پڑے ہیں, پاگل ہوئے پڑے ہیں. سوچنے کی بات یہ ہے کہ دیکھو جو اللہ کے ہاں ایکسیپٹیبل نہیں ہو, جو کفر اور شرک پہ مر جائے, اس کے چاہے کروڑوں فین ہو دنیا جہان میں, اس کے فین ہو, وہ فین نہیں بچا سکتے اس کو آگ سے. اللہ نے تو دل دیکھنا ہے, اللہ نے تو عمل دیکھنا ہے, اللہ نے تمہاری خوبصورتیاں نہیں دیکھنی. سمجھ آئی بات؟ اللہ نے تمہارے فینز نہیں گننے کی, کتنے ملین فین اس کے دنیا میں گھوم رہے تھے, ہاں کتنے لوگ اس کی تعریفیں کر رہے ہیں. اللہ نے لوگوں کی تعریفیں بھی نہیں گننی, اللہ نے تمہارا دل دیکھنا ہے. تو جس پہ اللہ کی نظر پڑنی ہے وہ کیسا ہے میرا اور آپ کا, یہ بتائیں. ابراہیم علیہ السلام تو قلب سلیم لے کر آئے, اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارا ہمیں قلب سلیم عطا فرما جو تجھے پسند آ جائے. اللہ کو وہ دل پسند ہے, اب اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے. اب اس کا علاج کیسے کریں ہم؟ یہ پورا ہمارا ٹاپک تو نہیں ہو سکتا اس کے اوپر, لیکن اس کا علاج کیسے کریں اب ہم؟ کس طرح سے اگر ہمارا ایسا ہو رہا ہے, ہمیں محسوس ہوتا ہے, تو پھر ہم کیا کریں؟ اس کے لیے سب سے پہلے توبہ استغفار کریں. اس کے بعد جیسے کہ آپ اگر دیکھتے ہیں کسی کو کہ کسی کو دل کی بیماری لگ گئی ہے, تو اس کو ڈاکٹر دیکھا سارا کچھ بدل دیتے ہیں اس کا, آپ نے ڈائٹ یہ, اب آپ یہ نہیں کھا سکتے, ایسے نہیں کر سکتے, آپ کو واک کرنی ہے, ایکسرسائز کرنی ہے. وہ کہتا جی پہلے میں تو یہ کھا لیتا تھا, اب مجھے یہ بھی بند ہو گیا, وہ بھی بند ہو گیا. بالکل وہ ڈاکٹر کی اس پہ بالکل عمل کرتا ہے اور بس سب چیز اپنی زندگی بدل لیتا ہے. اسی طرح جب ہم نے اس بیمار دل کو اگر تندرست کرنا ہے نا, لائف اسٹائل بدلنا ہوگا, زندگی بدلنی ہوگی. پہلی والی چیزیں کہیں جو ہمیں پسند تھیں وہ چھوڑنی پڑتی ہیں نا, چکنائی چھوڑنی ہے دل کا, دل کے مریض کو یہ فرائیڈ چیزیں یہ نہیں کھا. اسی طرح ہماری بہت ساری چیزیں جو ہمیں پسند آتی ہیں اللہ نے منع کی ہوئی ہیں, وہ قلب سلیم کو سوٹ نہیں کرتی, ان سے رکنا ہوگا اگر واقعی دل کو سلامت رکھنا ہے. اس دل سے میل کچیل نکالنا ہوگا, تبھی اللہ کی محبت آئے گی. نا میں نے بتایا نا, اللہ کی محبت سے لبریز دل ہے قلب سلیم. میل کچیل نکالنی ہوگی. میل کچیل کیا ہے؟ یہ نفرتیں جو لوگوں کے لیے دلوں میں پالی ہوئی ہیں, کینے پالے ہوئے ہیں, بغض ہے اس سے, وہ ایسی بس. کیسے لے کے ان دلوں کو پھرتے ہو, کیسے لے کے پھرتے ہو؟ کیا آپ کا دل صاف ہی نہیں ہے؟ ہم اپنے لیے دیکھیں پیور چیز پسند کرتے ہیں. ہم اپنے لیے کیسا پسند کرتے ہیں کہ بس پاک صاف ہو.
اللہ کو لے کر دکھانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں کون سا دل جو غلاظتوں سے بھرا ہوا ہے؟ واقعی میں اپنے دل کو کہہ سکتی ہوں کہ میرا دل پاک دل ہے، اس میں کوئی ہے ہی نہیں دشمنیاں، نفرتیں، تکبر، غفلتیں، دل کی تنگیاں، یہ ہے ہی نہیں اس میں، یہ نرم دل ہے، لوگوں کی خیر خواہی میں تڑپتا ہے، لوگوں کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی اس سے، لوگوں کو درگزر کرنے والا ہے، کتنا پیارا دل ہوتا ہے ایسا۔ ہم دیکھیں، میں آپ کو کچھ نام بھی سمجھاؤں، آپ کچھ بھی نام پڑھیں، تب بھی آپ خود مانیں گے کہ یہ دل کتنا پیارا ہوتا ہے، جو درگزر کرتا ہے، جس میں لوگوں کے لیے غصہ نہیں ہے، جس میں لوگوں کے لیے خیر خواہی ہے، جس میں نرمی ہے۔ سخت دل تو ہم بھی نہیں پسند کرتے، کسی کا دل سخت ہوتا ہے نا، یا کسی کے دل میں نفرتیں، کوئی بیٹھتا ہے تو اس کی باتیں، وہ بھی ایسا، تو ہمیں تکلیف ہونے لگتی ہے، الجھن ہونے لگتی ہے، اچھا نہیں لگتا۔ تو اگر ہم انسان ہوتے ہوئے ہمارے یہ کرائیٹیریاز ہیں کہ ہمیں ایسے لوگ اچھے نہیں لگتے، مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ کیسے پسند کرے گا پھر ایسے دلوں کو؟ اور کیا ہم اس چیز پہ راضی ہیں کہ ہم اللہ کے آگے ایسا دل لے کے پہنچ جائیں؟ ہم راضی ہیں کیا؟ اگر میرے گھر مہمان آنے ہو نا تو میں صفائی کروں گی، گھر کو چمکاؤں گی، جی آج مہمان آ رہے ہیں، میں نے دعوت رکھی، مہمان آ رہے ہیں، میں وہ بچوں کو بھی دیکھو یہ صفائی کرو وہ، ہم چمکاتے ہیں گھروں کو کہ مہمان آئیں گے وہ دیکھیں گے کیا کہیں گے، ورنہ اللہ اکبر، یہ دل اللہ دیکھے گا، ہمیں اس کو چمکانے کی فکر نہیں ہے، اس کی صفائی نہیں کرنی کیا؟ نکالیں گند کو، ڈائیگنوز کریں کہاں کہاں میل کچیل ہے، اس کو نکالیں، باہر کریں، کسی کی نفرت، کسی کے لیے غصہ، کسی کے خلاف کینہ اس قابل نہیں ہے، پالنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ یہ ہوں گے تو پھر اللہ کی محبت نہیں آ سکتی۔ اللہ کی محبت ایک خوبصورت چیز ہے، گندے دلوں میں نہیں آ سکتی۔ پہلے اس میل کو نکالیں تب اس کو سجا سکتے ہیں، وہ سجاوٹ کی چیز ہے، وہ مزین کرنے، آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اللہ میرے دل کو مزین کر دے ایمان سے، اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے مزین کر دے، لیکن اس کے لیے گند نکالنا پڑے گا۔ آپ گھر کو بھی سجاتے تب ہے نا جب اسے کوڑا صاف کرتے ہیں تو سجاتے ہیں، ایسا تو کوئی گھر نہیں دیکھا جو گندا پڑا ہو اور لوگ سجاوٹیں کرنا شروع ہو جائیں، ایسے تو نہیں ہوتا۔ تو اس کو دیکھ کے کہ کیا کیا ہے اس کے اندر، نکال، باہر کرو، اٹس ناٹ ورتھ کہ اس کی وجہ سے میں محروم رہ جاؤں اللہ کی محبت سے۔ پھر جب یہ پاک ہوگا پھر آئے گی اللہ کی محبت اندر۔ تو قلب سلیم پانا ہے ہم نے۔ ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام جن کی یہ بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ ان کا قلب کیسا سلیم قلب تھا، کیسی اس کے اندر اللہ کی محبت تھی کہ ایک دفعہ اپنے ریوڑ کو چرانے کے لیے لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک آدمی ملا اور اس نے سبحان ذی الملک والملکوت اور اللہ کی بڑی اور طرح حمد و ثنا کی، بڑی تعریف کی اللہ تعالیٰ کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہیں کھڑے ہو گئے، بولے بھائی تو نے اللہ کی اتنی پیاری تعریف کی ہے، ایک دفعہ اور تعریف کر دے، ایک دفعہ اور مجھے سنا۔ اس نے کہا اس کے بدلے میں مجھے کیا دو گے؟ فرمایا میرے بکریوں کا جو آدھا ریوڑ ہے نا وہ تم لے لو۔ جب اس نے دوبارہ تعریف بیان کی تو ابراہیم علیہ السلام کا دل اتنا خوش ہو گیا، ان کا جی چاہا یہ تعریف کرتا ہی رہے، میں سنتا ہی رہوں۔ بولے ایک دفعہ اور تعریف کرو اللہ کی۔ وہ بولا اب کی بار کیا دو گے؟ بولے باقی جو آدھا ریوڑ ہے وہ بھی تمہیں دے دوں گا۔ اس نے پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اب پھر ابراہیم علیہ السلام کا دل تڑپ رہا ہے کہ دل کر رہا ہے کہ جیسے ہم کبھی سنتے نا کسی سے اللہ کی بڑی تعریف، دل کرتا ہے یہ بند ہی نہ کرے، پڑھتا ہی رہے قرآن، یہ پڑھتا ہی رہے اللہ کی تعریفیں، اللہ کی حمد کے جو نغمے ہیں وہ اتنے پیارے لگتے ہیں جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے تو سبحان اللہ، ان کے تو کیا محبت کا لیول تھا۔ تو اب ان کا دل چاہ رہا ہے کہ بس بار بار یہ بس کہتا رہے۔ تو بولے بھائی ایک دفعہ اور اللہ کی تعریفوں کو بیان کرو۔ وہ بولا اب تو آپ کے پاس ریوڑ بھی نہیں ہے، اب وہ مجھے کیا دیں گے؟ تو بولے اب تمہارے ان بکریوں کے ریوڑ کو چرانے کے لیے کسی آدمی کی تو ضرورت ہوگی نا، میں ساری زندگی تمہاری بکریوں کو چراتا رہوں گا، تم میرے اللہ کی ایک بار اور تعریف کر دو۔ وہ بولا ابراہیم مبارک ہو، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے واقعی آپ کو جو اپنا خلیل بنایا ہے تو میں یہی دیکھنے آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو خلیل بنایا تو کیسے کیوں آپ کو خلیل بنایا؟ تو واقعی آپ اللہ کے نام کی خاطر آپ تو اپنے آپ کو بھی بیچ دینے والے. سبحان اللہ, یہ تھا جو دل بھرا ہو اللہ کی محبت سے, یہ تو اس کو اللہ کی باتیں اور اللہ کی تعریفیں اور اللہ کی جو گن گانے اچھے لگتے ہیں. اچھا جی, اب ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سلامت دل لے کر, جو خالص دل ہے, جو اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے, اور یہاں ایک بات اور یاد رکھیں, ایسے دل میں شکوک و شبہات نہیں ہوتے اور ریا سے پاک ہوتا ہے. یہ اللہ کے لیے بھی خالص ہوتا ہے اور اللہ کی مخلوق کے لیے بھی سنسیئر ہوتا ہے. تو یہ یعنی یہ شکوک و شبہات جو دل میں آنے ہیں نا, دیکھیں ایک ہوتا ہے کوئی خیالات دل میں ایک دم آ جانا, اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے, وہ کسی کے دل میں بھی آ سکتا ہے. لیکن ایک ہوتا ہے اس خیال کو دل میں جگہ دے دینا اور اس کو سوچنا, پھر اس سے لذت لینا, پھر اس کو بار بار سوچنا, پھر اس کو بس اپنے دل کا حصہ بنا دینا, یہ نہیں ہونا چاہیے. شکوک آئیں گے ان کو جھٹک دیں, ٹھیک ہے. اللہ اکبر. تو ابراہیم علیہ السلام اتنے پیارے تھے اللہ کے کہ قلب سلیم لے کے اللہ کی طرف متوجہ ہو, اور ہر ایک کو قلب سلیم لے کے ہی متوجہ ہونا چاہیے. اس قال علی ابی ہی و قومی ہی ماذا تعبدون, جب انہوں نے فرمایا اپنے باپ سے بھی اور اپنی قوم سے بھی کس کی تم عبادت کرتے ہو, یعنی یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں کس کی عبادت کرتے ہو, یعنی ایک حیرت کہ میں نے اس کی تم عبادت کرتے ہو, تم کس کی عبادت کر رہے ہو؟ جیسے ہم بچے کو کہتے ہیں کہ تم یہ کیا کام کر رہے ہو, کیوں کر رہے ہو, یعنی افکن آلیہتن, کیا گھڑے میں معبودوں کو, دون اللہ ہی تریدون, اللہ کے سوا تم چاہتے ہو, یعنی اللہ کو چھوڑ کے تم ان گھڑے میں معبودوں کو چاہتے ہو, ان کی عبادت کرنا چاہتے ہو. فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ, اس قسم کے کام کرنے کے بعد تم پھر کیا گمان کرتے ہو رب العالمین کے بارے میں, یعنی جب تم شرک کرتے ہو تو تمہیں اس کے بعد کیا سوچتے ہو کہ اب رب تمہارے ساتھ کیا پھر معاملہ کرے گا, پھر تو سزا کا ہی معاملہ ہوگا نا, پھر پکڑ کا ہی معاملہ ہوگا, پھر اور واٹ از یور ایکسپیکٹیشن دین, کیا ہے ظن تمہارا پھر؟ اس کا مطلب سمجھ آ رہا ہے آپ کو کہ یعنی جب انسان گناہ کرتا ہے نا, تو اب یہ نہ کہیں کہ آپ گناہ کرنے کے بعد انسان یہ سوچ لے اب تو کچھ نہیں, اب تو مجھے بس جنت ہی ملنی ہے, جنت اور کس کے لیے, کچھ نہیں ہوتا, نہیں, پھر تم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو؟ نہیں, اپنی ایکسپیکٹیشن کو سٹریٹ رکھو. گناہ کرتے ہو تو اس کے اوپر تمہیں پھر ڈرنا چاہیے کہ اللہ کی سزا نہ آ جائے, نہ کہ خوش فہمیوں میں رہیں کہ کچھ نہیں ہوتا. اما ظنکم برب العالمین, اس کے بعد پھر تمہارا کیا گمان ہے رب العالمین کے بارے میں, یا وہ پکڑے گا نہیں تمہیں؟ نظر نظرتن فی النجوم, تو اس نے نظر ڈالی ایک نظر تاروں پر. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں وہ وقت جس میں ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ ایک تہوار منانے کے لیے, یعنی ایک طرح شہر سے باہر جاتی تھی اور وہاں پہ جا کے وہ اپنا پورا فیسٹیول ہوتا تھا ان کا, تو جب وہ دن آیا اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں, اور ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ ہمارے ساتھ چلیں گے تو وہاں پہ جا کے ہمارا دین دیکھیں گے تو پھر ظاہر ہے یہ متاثر ہو جائیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے انکار کر دیا, اور انکار کا طریقہ کیا تھا کہ انہوں نے پہلے ستاروں کی طرف نظر ڈالی, کیا اس کی وجہ تھی وہ پھر ابھی دیکھتے ہیں, اور پھر ستاروں کی طرف نظر ڈال کے فرمایا فقال انی سقیم, تو کہا بے شک میں بیمار ہوں, میں بیمار ہوں. یعنی اب ابراہیم علیہ السلام کا اصل میں پلان یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ اب قوم کو وہ بتائیں کہ کس طرح ان کے جو یہ معبود ہیں جن کی یہ عبادت کرتے ہیں, یہ کتنے بے بس ہیں, کتنے یہ بودے ہیں, اور یہ کتنا فضول چیز ہے جو یہ کام کر رہے ہیں. اب ان کو دکھانے کے لیے انہوں نے ایک پلاننگ کی تھی, اس کے لیے ان کا پیچھے رہنا ضروری تھا, تو جو وہ بے بس ہی دکھانا چاہتے تھے, اب اس کی خاطر انہوں نے کیا کیا, پہلے انہوں نے ستاروں کی طرف دیکھا پھر فرمایا میں بیمار ہوں, تو قوم والوں نے سمجھا کہ ہاں شاید یہ بیمار ہی ہیں, اور تو فتولو, تو وہ چلے گئے انہوں مدبرین اس سے پیٹ پھیر کر, ان سے وہ اپنے میلے کی طرف چلے گئے کہ ہاں ان کی طبیعت نہیں صحیح ہے. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں کہا گیا کہ انہوں نے ستاروں کی طرف دیکھا, یہ کیوں کہا گیا؟ اس کا جواب اکثر مفسرین نے یہ دیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی نا, وہ علم نجوم پر بلیو کرتی تھی اور ستاروں کو دیکھ کر پھر اپنے کام کرتی تھی. مثلا جیسے اللہ معاف کرے کہ آج بھی لوگ ستاروں کی چال دے کے آج کا میرا دن اچھا نہیں ہے, آج سفر نہیں کرنا, آج فلاں ہے, آج یہ ہے, وہ دن منحوس ہے, فلانا دن ایسا ہے, میرے ستارے کے مطابق یہ ہے, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو اسی طرح ان کی قوم بھی اپنے جو بھی کام امپورٹنٹ کرنے ہوتے تھے وہ ستاروں کو دیکھ کے پھر وہ فیصلہ کرتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب ستاروں کی طرف دیکھا تو اب دیکھنے میں ابراہیم علیہ السلام کوئی ستاروں سے یہ کام نہیں لے رہے تھے, لیکن ان کو ایک تاثر دیا کہ جیسے کہ میں نے ستاروں کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا کہ میں تو بیمار ہونے لگا ہوں, تو اس لیے جو ہے نا میں نہیں جا سکتا. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنا یہ نہیں تھا کہ وہ یہ کام کر رہے یا یہ ان کا مقصد تھا, بلکہ یہ تھا کہ قوم والے یہ سمجھیں, اس لیے یہ کوئی جھوٹ نہ ہوا. بلکہ اس کو کہتے ہیں ابہام. کیا کہتے ہیں؟ ابہام. یعنی آپ نے کوئی عمل کیا لیکن دوسرے نے کچھ اور سمجھ لیا. اب دوسرے نے جو سمجھ لیا اس کی آپ کے اوپر ذمہ داری تو نہیں کہ اس نے کیا سمجھ لیا اس سے. تو اس لیے ستاروں کے اس کو طرف دیکھنے کو انہوں نے سمجھا کہ یہ ستاروں سے دیکھ کے اپنی بات کر رہے ہیں, حالانکہ ابراہیم علیہ السلام اس چیز کے اوپر بالکل بلیو نہیں کرتے تھے, وہ تو ان چیزوں کے خلاف تھے. لیکن آپ نے وہ طریقہ اختیار کیا جو کہ ان کو ان کے لیے وہ جس پہ ٹرسٹ کرتے تھے, اور وہ اس وجہ سے بالکل مطمئن ہو کے چلے گئے, ورنہ انہوں نے چھوڑنا نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ایک بات اور یہ سمجھ لیں کہ یہ چاند ستارے وغیرہ جیسے سورج ہے, یہ ہیں, ان کا ہماری زندگیوں پہ اس طرح تو اثر ہے کہ بھائی کبھی گرمی ہے, کبھی سردی ہے, کبھی اس طرح سے چیزیں ہیں. لیکن بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ستاروں کی گردش کے انسان کی زندگی پہ اثرات ہوتے ہیں. کسی ستارے کا کوئی خاص برج میں چلا جاتا ہے تو پھر ہمیں خوشیاں ملیں گی, کوئی خاص برج میں چلا جاتا ہے تو ہمیں غم ملیں گے, اب ناکامی ہوگی, یہ سال میرا ایسا ہو جائے گا, یہ کاروبار میرے لیے یہ صحیح نہیں ہوگا کیونکہ میرے ستارے میں یہ آ گیا. تو وہ ستاروں کو سمجھتے ہیں کہ کامیابی اور ناکامی ان کے ذریعے سے ہو سکتی ہے. بعض کہتے ہیں نہیں جی, کرنے والا تو اللہ ہی ہے, لیکن ستاروں کی بھی اللہ نے کوئی خواص ایسے جو صفات رکھی ہیں, کوئی معاملات رکھے ہیں ان کی وجہ سے. تو دیکھیں ایک بات کہ یہی چیز تو شرک تک لے جاتی ہے. کوئی کفار بھی تو اتنے پاگل نہیں تھے, وہ کہتے تھے بھی ہاں اللہ تو ہے ہی, لیکن ہمارے بت ہیں نا, ان کو اللہ نے اختیار دیے ہیں. اب آپ کہنے لگے ہاں اللہ تو ہے ہی مالک, ہم کون سا انکار کرتے ہیں, ہم تو مسلمان ہیں, ہمارا اللہ پہ ایمان ہے. لیکن دیکھیں اللہ نے ہی ستاروں کو میں یہ یعنی تاثیر رکھی ہوئی ہے, یہ ایک افیکٹس ان کے ہوتے ہیں اور اس وجہ سے ہمارا ہے, تو ہم تو انکار تھوڑی کر رہے ہیں اللہ کا. یہ اور شرک کیا چیز ہوتی ہے یہ بتائیں. اور افسوس ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو ستارہ پرستی کرتے ہیں, یعنی یہ پوجنا ہی ہو گیا ستاروں کو, ستاروں کو پوجنے والے بن گئے ہیں. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت میں ایک دفعہ بارش کا لوگ عقیدہ رکھتے تھے, جی فلاں ستارہ ہے وہ اس طرح ہو گیا تو بارش آتی ہے تو ایسے ہوتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذریعاً کفر فرمایا تھا کہ اس نے کفر کیا جس نے کہا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے. اور یہ آج ہے جی فلاں میچ ہے اس میں کامیابی ہوگی کہ ناکامی ہوگی, یہ وہ ستاروں کو دیکھ کے بتا رہے ہیں. فلاں شادی ہے یہ کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی, یہ ستاروں کی چال بتائے گی آپ کو. لوگ باقاعدہ اپنے ہوروسکوپس چیک کرتے ہیں, کچھ لوگ تو ہر دن ہی صبح کو اٹھ کے ہوروسکوپ اپنا دیکھتے ہیں کہ آج کا دن میرا کیسا گزرے گا, کچھ اپنے سال کو اس طرح سے یعنی پلاننگ کرتے ہیں کہ میرا سال میں کس چیز کے اندر مجھے ڈالنا چاہیے اپنا ہاتھ. تو حالانکہ صاف واضح پتہ چلتا ہے کہ یہ شرک ہے, شرک ہے, پھر بھی لوگ اسے باز نہیں آتے اور ایسی چیزوں کے اوپر بلیو کرتے ہیں. ان کو پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے, ہم تو بلیو نہیں کرتے, لیکن جسٹ فار فن سیک. نہیں, فن سیک بھی آپ کو وقت ضائع کرنے کا شوق ہے, اگر اس میں کچھ بھی نہیں ہے वही बात जैसे मैंने आपको काहिन की पहले बताई थी, नहीं जैसे फन से एक बस हम वैसे ही हाथ दिखा लेते हैं, वैसे ही हम उससे पूछने चले जाते हैं फॉर्चून टेलर से, हम वैसे ही बस फन से। ये फन से नहीं होता, इंसान के दिमाग में शैतान ये चीजें फिर डालता ही है, ये हमारे कहने की बातें होती हैं। फन से ये कोई चीज नहीं है, जो चीज गुनाह की है उसको फन से भी नहीं करना। हाथ दिखाना, हॉरोस्कोप्स देखना, ये नजूमियों के पास जाना और फ्यूचर की बातें सोचना, ये सब अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है, याद रखे। अल्लाह ताला ने कोई चीज़ों को अगर रखा भी हो, जैसे हमने लास्ट टाइम वो शयातीन की बात पढ़ी थी कि ऊपर से बातें सुन के आते हैं, अगर कहीं कोई बात सच निकल भी आए, कोई बात सच्ची हो भी जाए, मसलन सितारों की या हॉरोस्कोप की या कुछ कोई निकल भी आए, फिर भी ये हमारा इम्तिहान है कि हम क्या इन चीज़ों के पीछे जाते हैं या नहीं, क्या हम इनके ऊपर बिलीव करते हैं या नहीं। जिसने बिलीव किया उसका ईमान चला गया। लेकिन आप देखें कैसी कैसी दुकानें खुली हुई हैं इन चीजों की, कितनी किताबें बिकती हैं हॉरोस्कोप्स की, कितने रिसालों और इनके अंदर बताते हैं वो इसके बारे में। कम से कम कुरान के स्टूडेंट्स को इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए और उनको समझ आ जानी चाहिए, और लोगों को भी हम बताएं कि नहीं ये सही नहीं है, और कभी अगर ऐसा किया है तो इसके ऊपर तौबा इस्तग़फ़ार करें और मत खोजें इन चीजों को। हज़रत उमर ने फरमाया था सितारों के इल्म से इतना इल्म हासिल करो जिसके जरिए तुम खुश्की और समंदर में रास्ते जान सको, इसके बाद रुक जाओ। यानी क्या, जिससे जैसे वो उस जमाने में GPS उनका सितारे ही होते थे, उनकी डायरेक्शन देख के वो समंदरों में अपना सफर करते थे, इसी तरह सहराओं में भी। तो इतना हद तक करना ठीक है, लेकिन इसके बाद नो, कोई इजाजत नहीं। अल्लाह ताला माफ फरमाए और इस किस्म के शिर्क से भी महफूज रखे। कलमे सलीम कैसे मिलेगा अगर इस तरह के शिर्क में चले गए तो बताएं, ये भी तो शिर्क है। हम सोचते हैं बस शिर्क वही है सिर्फ बुतों को पूजना, वो तो हम पूजते नहीं तो हमारा कल्ब सलीम हो गया। फरागा इला आली हती हैं, तो वो चुपके से उनके इलाहों की तरफ गया। फकाला, तो कहा अला ताकुलून, क्या तुम खाते नहीं हो। क्योंकि उनके सामने वो जैसे आप आज भी देखते हैं वो उन बुतों के आगे उन्होंने प्रसाद के क्या होता है वो रखी होती है उसके सामने खाने, और वो उसके बाद फिर बुत ने तो क्या खाना है, उसके बाद वो सोचते हैं कि अब इसमें बरकत आ गई क्योंकि बुत के आगे रखा हुआ था ना, तो अब इसको खा लेंगे। हमारे लोग सोचते हैं कि मज़ारों पे जाके अगर देख देंगे तो अब इसके अंदर बरकत आ गई, ये माँ का खाना है, वो खाना ज़्यादा बाबरकत हो गया। तुम खाते क्यों नहीं हो, मा लकुम ला तंतिकून, क्या बात है तुम बोलते नहीं हो। ये उनकी तजलील के लिए। फरोग अलैहिम दरबम बिल यमीन, फिर पलटा इन पर जरब लगाते हुए दाएं हाथ से। दाएं हाथ से क्यों, तो कुव्वत का अलामत है और कुव्वत ज्यादा होती है ना इसमें। फअक्बलू इलैही यज़िफून, तो वो मुतवज्जे हुए। अब क्या हुआ, जब वो कौम वापस आई, अब इन्होंने तो तोड़ ताड़ के उनको छोड़ दिया, जब कौम वापस आई है तो उन्होंने आके जब ये सारा माजरा देखा कि हमारे तो बुत टूटे हुए, तो बड़े अपसेट हुए। उन्होंने कहा ये किसने किया होगा, तो उनको सोच आई कि एक ही है जो इसके खिलाफ था और वो ही पीछे रह गया था, तो ज़रूर ये इब्राहिम का काम है। तो जैसे हम पहले और जगह पे पढ़ चुके हैं कि वो दौड़े इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह, उनसे पूछा क्या तुमने ये काम किया, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि बड़े से पूछो, उसके पास था कुल्हाड़ा, उसी ने किया होगा ये काम। उन्होंने कहा बुत तो कैसे बोलेंगे, वो तो बोल ही नहीं सकते। यही तो बात इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहलवाना चाहते थे इनके मुंह से कि ये कुछ नहीं कर सकते, ये तो जो अपने नफे नुकसान के खुद मालिक नहीं है वो तुम्हें क्या नफा नुकसान देंगे, जो खुद अपने आप को नहीं बचा सकते वो तुम्हें क्या बचाएंगे। फअक्बलू, तो वो मुतवज्जे हुए इलैही उसकी तरफ, यज़िफून दौड़ते हुए। अच्छा एक बात पीछे रह गई हम इसमें, फकाला इन्नी सकीम के मामले में, कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो बीमार नहीं थे क्या उन्होंने ये झूठ बोला था। तो मैंने आपको पहले बताया कि तौरिया एक चीज़ होती है, यानी तौरिया क्या मतलब होता है कि आपने कोई बात की लेकिन आपने डिफरेंट उसके अंदर सेंस में की, दूसरे ने डिफरेंट समझ ली। मसलन आपने किसी से पूछा आपने नमाज पढ़ ली है, अब वो उसने कहा हाँ, अब उसने ये वाली नमाज नहीं पढ़ी हुई थी, पिछली पढ़ी हुई थी, उसने अपने दिमाग में असर की नमाज का कहा, आपके जहन के अंदर मगरिब थी, तो अब उसने झूठ तो नहीं बोला। लेकिन तौरिया इसी को कहते हैं कि यानी झूठ नहीं होता मगर एक खिलाफ वाक्य बात तो हो जाती है। اب ابراہیم علیہ السلام ویسے بیمار نہیں تھے, لیکن سمجھ لیں کہ وہ ان کے شرک کو دیکھ دیکھ کے, یعنی ایک طرح سے جیسے ہو جاتی ہے نا کہ انسان اپ سیٹ ہو جاتا ہے, اس کی طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے دوسرے کی اس طرح کی چیز دیکھ کے, تو وہ ابراہیم علیہ السلام کا حال ہو گیا تھا ان کی اس طرح کے شرک اور اللہ کی نافرمانی کو دیکھ کر. تو قوم نے سمجھا کہ شاید ویسے بیمار ہے, تو اس کو توریہ کہا جاتا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بات بتائی تھی کہ یہ جائز ہے, اور اس طرح کی چیز ایک دفعہ اس وقت بھی ہوئی تھی جس وقت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے تھے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے تھے, تو کسی آدمی نے جو راستے میں مل گیا تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ پوچھا کہ یہ کون ہے, یعنی جو تمہارے آگے جا رہے ہیں, تو انہوں نے جواب دیا یہ وہ میرے راستہ دکھانے والے ہیں, جو میرے ہادی ہیں, جو مجھے راستہ دکھاتے ہیں. تو سننے والے نے سمجھا کہ عام راستہ بتانے والا کوئی مراد ہے, لیکن ان کا مطلب کیا تھا کہ جو میرے روحانی پیشوا ہیں, میری زندگی کا جنہوں نے راستہ بتایا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے نکلتے تھے تو مدینہ سے نکلتے وقت اپوزٹ ڈائریکشن میں بھی چلے جاتے تھے, دوسرے کو یہ تاثر دینا کہ اس طرف کو جا رہے ہیں, لیکن جانا دوسری طرف ہوتا تھا, بعد میں مڑ کے وہاں سے وہاں چلے جاتے تھے. تو یہ ایک توریہ کی اقسام ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک بوڑھی عورت سے مذاق میں فرمایا کہ بوڑھی عورت تو جنت میں نہیں جائے گی, تو وہ بڑی پریشان ہو گئی کہ اچھا پھر میں کیا جنت میں نہیں جاؤں گی, تو ہم نے فرمایا نہیں, بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی مطلب ہے کہ جوان ہو کے جائے گی. تو یعنی یہ ایک توریہ ہے, یعنی کوئی ایسی بات کرنا جو بظاہر وہ واقعے کے خلاف ہو, لیکن کہنے والے نے اس کا کوئی اور مطلب لیا اور سننے والا کوئی اور مطلب سمجھ رہا ہے. اس طرح سے ہو جاتا ہے توریہ. تو اچھا اب وہ یہاں پہ واپس آتے ہیں اس بات کی طرف, لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے تین توریے کیے تھے زندگی کے اندر, ایک یہ والا اور ایک یہ وہی کلہاڑا جو ہے نا بڑے بت کے کندھے پہ, تو اس نے ہی مارا ہے, اور تیسرا حضرت سارا کے بارے میں کہ وہ میری بہن ہے, وہ پہلے بھی آپ کو بتایا ہوا واقعہ. لیکن اس کے باوجود حالانکہ یہ اللہ کی خاطر تھے اور اللہ کی بات کو پہنچانے کے لیے ایک انہوں نے طریقہ اپنایا تھا, یہی کہ میں بیمار بھی ہوں اور یہ سب, تو اس کے باوجود حشر کے دن اس قدر وہ گھبرائیں گے کہ میں نے یہ تین توریے یعنی جھوٹ, کذب جو ہے نا عربک میں وہ جھوٹ کے لیے بھی آتا ہے اور توریے کرنا کے لیے بھی آتا ہے, وہ حالانکہ اس میں جھوٹ کی ایسی بات نہیں تھی, پھر بھی وہ گھبرا رہے ہوں گے کہ میں نے یہ تین جھوٹ بولے دنیا میں, تو آج مجھے ان کی وجہ سے خوف آ رہا ہے. آپ سوچیں کہ جن کی زندگیوں میں کتنے سارے جھوٹ ہوں, ان کو اس دن کتنا خوف آئے گا. اور یہ تو ابھی خلیل اللہ ہیں, یہ جد الانبیاء ہیں, انبیاء کے باپ. قال تعبدون من ما تنحتون, فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے پاس اب وہ آئے ہیں نا اور وہ پوچھ رہے ہیں, دوڑتے ہوئے آئے کہ یہ تو ابراہیم نے ہمارے بتوں کو گرا دیا. ظاہر ہے ان کے لیے تو بہت بڑی بات تھی, کیونکہ ان کو گاڈ سمجھتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم عبادت کرتے ان کی جن کو تم تراشتے ہو خود اپنے ہاتھوں سے؟ اللہ خلقکم وما تعملون, اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو اور تمہارے عمل کو. تمہارے عمل کو سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہ جن کو تم بناتے ہو, تم نے اپنے ہاتھوں سے جن کو بنایا ہے, یہ ان کا بھی مالک اللہ ہی ہے اور تمہارا بھی مالک اللہ ہی ہے. تو تم اپنی جیسی مخلوق کو پھر کیسے پوچھ سکتے ہو؟ اگر ان کے پیچھے ان کی مراد بعض میں آتا ہے کہ یہ ستاروں کی چونکہ پوجا کرتے تھے, تو چاہے مشرکین مکہ ہوں یا یہ ہوں, انہوں نے کسی نہ کسی کے ساتھ ایسوسیٹ کیا ہوتا نا بتوں کو, کہ یہ فلاں دیوی کا ہے, یہ آج کے بھی وہ ہیں ہندو جو ہیں لوگ, یہ لوگ آئیڈلز کو ایسے نہیں کہتے کہ ہم انہیں کو پوج رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ تو کوئی رام ہے, تو کوئی وہ ہے, تو سیتا ہے, کوئی کچھ ہے, اس کے جو ہیں یہ ہم نے بت بنائے ہیں. تو اسی طرح جن کے بھی تم پوجا کر رہے ہو ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا اور تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا. دوسرا مطلب کیا ہے؟ جو تم عمل کرتے ہو, یعنی انسان کا جو عمل ہے اس کا بھی مالک اللہ ہی ہے, اللہ نے اس کو پیدا کیا. کیا مطلب؟ یعنی عمل کا اختیار تو تمہیں اللہ نے دیا ہے نا, کہ تم جو بھی کرو یہ اللہ نے اختیار دیا نا تمہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ خالق ہے تمہارے عمل کا بھی. ये नहीं है कि अल्लाह तुम्हारे बुरे जो काम तुम कर रहे हो वो अल्लाह नहीं कराए हैं तुमसे, नहीं, जो इख्तियार तुम्हें दिया, तुम्हें एक राइट ऑफ चॉइस दे दिया, इस वजह से अल्लाह ही पैदा करने वाला है। قالوا بنو له بنيانا, उन्होंने कहा बनाओ इसके लिए एक इमारत। इमारत किस लिए? ताकि एक बड़ी सी जगह बनाई जाए, उसमें आग जलाई जाए, और उस आग फिर ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो फिर इसमें فَأَلْقُوا فِي الْجَحِيمِ, फिर डालो इसको दहकती आग में। अब उन्होंने क्या सोचा, ऐसी सजा इसको दो, ऐसी सजा दो कि इबरत बन जाए वो, और कभी किसी और को जुर्रत ना हो कि वो ऐसा काम कभी कर सके, ऐसी बात कभी कर सके तौहीद की। तो उन्होंने यानी इबरतनाक सजा देने के लिए ये किया था ना, ये निशान इबरत बना दें इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, तो बयान किया जाता है कि 30 हाथ बुलंद और 10 हाथ चौड़ी ऐसी इमारत बनाई, और उसमें फिर आग जला, नहीं, ह्यूज बिल्डिंग बना के फिर आग लगाई इन्होंने। और आप सोचें इसमें टाइम तो लग रहा होगा ना, एक देखें ये ऐसे ऐसे से पढ़ते जाना ना आयतों को, और फिर बस उन्होंने ऐसे कर दिया ऐसे कर दिया, तो स्टोरी आपको भी कई दफा पहले पढ़ी भी है, पता होगा। लेकिन एक चीज होती है खुद को वहां प्रेजेंट करके फिर महसूस करना किसी चीज को, और मैं चाहूंगी कि हर किस्से में आप इसी तरह से महसूस करें। नूह अलैहिस्सलाम के किस्से में अपने आप को रख के देखें, महसूस करें वो 950 ईयर्स की स्ट्रगल, 950 ईयर्स का कर्ब, 950 ईयर्स का जो सहना है वो, लोगों की बातें भी हैं उसमें, लोगों के मजाक भी हैं उसमें, लोगों की फिजिकल टॉर्चर भी है उसके अंदर, लोगों की तकजीब भी है उसके अंदर, वो सब चीजें हैं। दिन और रात की एक एंजाइटी, दिन और रात का एक स्ट्रेस, स्ट्रेस फैक्टर भी तो सोचे ना आप वो। और यहाँ पे आप देखें कि लोग बना रहे हैं एक इमारत, घर देने के लिए नहीं, कोई महल नहीं बना रहे कि अब आपके नाम लगा देंगे ये, आपको जलाने के लिए, कि आपको इसमें आग डाल के आपको बनाया, इसमें डाला जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी तो उस वक्त वहां घूम फिर रहे होंगे ना जब वो ये बना रहे थे, देख रहे होंगे। इमेजिन कर सकते हैं कि एक बंदा देख रहा हो कि मेरे लिए ये बनाया जा रहा है कि मुझे इसमें डाल दिया जाए। फअरादू बिही कैदा, तो उन्होंने इरादा किया चाल चलने का। क्या चाल चलने का? कि हम इस तरह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसमें डालेंगे तो उसके बाद फिर ये ऐसा ऐसा इनके साथ होगा कि ये फिर एक यानी लोगों के लिए एक मिसाल बन जाएगी, सदियों तक याद की जाएगी, नस्लों तक याद की जाएगी, ऐसे इब्राहिम को डाला गया था। तो उन्होंने फिर जब ये इतनी बुलंद आग जला ली तो दूर से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मंजनीक में डाल दिया। उन्होंने सोचा था कि इसको फेंकेंगे ना तब इसको सारी तौहीद याद आ जाएगी, तब इसको सब पता चल जाएगा, और तब ये रो रो के कहेगा हाय मुझे माफ कर दो, हाय अब मैं कभी नहीं करूंगा। और ये उन्होंने इरादा किया चाल चलने का। फजाल ना हुमुल असफलीन, तो कर दिया हमने इन सब को निचला, नाकाम कर दिया, यानी वो अपनी चाल में ऐसे नाकाम हुए। अब खुद सोचे ना कि कोई देख रहा है, कोई वेट कर रहा है कि इतना मजा आएगा कि जब इसको ऐसे फेंकेंगे, और फिर देखना ना जरा इसको कुछ समझ आ जाएगी, सब समझ आ जाएगी। और वो अंदर डाले गए और उस वक्त उनका क्या हाल है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, कि आग गुलजार बन गई, आग ठंडी हो गई, तो इनका क्या मुंह रह गया होगा फिर, उस वक्त इनकी क्या हालत हुई होगी फिर। तो अल्लाह ताला ने कैसे उनकी सारी चाल को किस तरह नाकाम बना दिया, और कैसे वो देखते रह गए। एक बात होती है ना कि मुंह पे दे मारी गई चीज, उन्होंने क्या सोचा और हो क्या गया। देखें कैसे लोग बुराई पहुंचाना चाहते हैं, और जब अल्लाह ताला नहीं चाहे तो एक बाल भी बीका नहीं कर सके इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इसी से पता चलता है ना जो हमने पढ़ा था पहले भी, कि पूरी दुनिया मिलके, सब मिलके तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो नहीं दे सकते। جب تک اللہ نہ چاہے. اور یہ اس کی زندہ مثال ہے کہ پوری قوم مل گئی ہے, پوری قوم کہہ رہی ہے جلاؤ, پوری قوم لکڑیاں جمع کر رہی ہے جلانے کے لیے آگ. اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو بچانے کا. اچھا, ایک یاد یہاں پہ اور ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی اور سوچ کے یہ اٹھ کے نہ چل پڑے کہ اب ہم بھی بت گرانے چل پڑتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام بت شکن تھے تو میں بھی بت شکن بن جاؤں. ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بڑی تبلیغ کی تھی, اس کے بعد یہ تھا کہ اور اس کے بعد بھی وہ اللہ کے پیغمبر تھے تو ان کے اوپر یہ بنتا تھا. اب اور کوئی نہیں اٹھ کے جا کے اس طرح سے کہہ سکتا کہ میں اب بتوں کو گرانے چل پڑوں. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدینی, اور انہوں نے پھر فرمایا ٹھیک ہے پھر میں جانے والا ہوں اپنے رب کی طرف, ان قریب وہ رہنمائی کرے گا میری. یعنی جس وقت ساری قوم ایک طرف ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام ان سے بالکل مایوس ہو گئے اور ان کو پتا چل گیا کہ اب ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو واقعی اس بات کو سنے گا سمجھے گا, وہ لوگ اتنے یعنی ڈھیٹ ہو چکے تھے کہ انہوں نے اتنی جرت کی, ایون کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کی سوچیں کہ کتنی بڑی جرت تھی کہ وہ بھی لکڑیاں جمع کرنے میں ساتھ تھا, مل کے آگ لگانے والا تھا. ایسے میں ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اب جیسے یہاں پہ اب میرا کوئی کام نہیں رہ گیا, یعنی اب ڈن ود دیم. اب صحیح سلامت جب آگ میں سے نکل آئے اب پتہ چل گیا کہ یہ اس لیول پہ پہنچ گئے کہ اب یہ نہیں کبھی ایمان لائیں گے, تو اب وہ اس کفر کی جگہ سے ہجرت کر رہے ہیں اور ایسی جگہ جانا چاہتے ہیں جہاں سے آزادی سے جہاں پہ اپنے اللہ کی عبادت کر سکیں. تو یہ کہاں پہ تھے؟ عراق میں تھے. اب عراق سے یہ ہجرت کرتے ہیں شام کی طرف, اور ان کے ساتھ کون ہے؟ ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت سارا. اللہ اکبر. تو جس سے سب سے پہلے ہجرت کی اللہ کی خاطر تو وہ ابراہیم علیہ السلام ہی تھے. اب یہ کہہ رہے ہیں میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں, یعنی میں اپنی قوم سے اور اپنے وطن سے ہجرت کر کے اس جگہ جانے والا ہوں جہاں پہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں. رب کی طرف جانے کا مطلب یہ ہے. تو میرا رب اس میں میری رہنمائی فرمائے گا کہ میں نے کدھر جانا. تو ابراہیم علیہ السلام نکل کھڑے ہوئے اور فرمایا, اللہ تعالی سے دعا کی کیونکہ اب سب کو چھوڑ دیا ہوا تھا, نہ خاندان رہا ہے نہ وطن رہا ہے نہ کچھ. تو اب دعا فرمائی, ربی حبلی من الصالحین, اے میرے رب مجھے صالحین میں سے عطا فرما. یعنی اس اولاد کے لیے دعا مانگی, لیکن اولاد نہیں ایسے نہیں مانگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے دے. اللہ مجھے, ہمیں اولاد مانگتے ہم تو یہی اسی طرح مانگتے نا کہ اللہ مجھے اولاد چاہیے, مجھے اولاد دے دے. یہ بہترین دعا ہے اولاد مانگنے کے لیے. انہوں نے فرمایا اللہ صالحین میں سے مجھے عطا فرما. کیا مطلب ہے؟ یعنی صالح جسمانی طور پہ بھی صالح ہو, تندرست ہو, اس کے سارے باڈی پارٹ صحیح سلامت ہوں, دماغ ٹھیک ہو, سب چیزیں تندرست ہوں, ہیلدی بیبی, اور ایمانی سلامتی بھی اس کے اندر ہے, ایمان میں بھی صالح ہو. تو کتنی پیاری بات ہے, ساری نعمتیں آ گئی نا. صالح اولاد بہت بڑی نعمت ہے. نیک ہو, فزیکلی بھی ٹھیک ہو, ویسے بھی نیک ہو. کیونکہ دیکھیں اگر انسان کی اولاد بری نکل آئے نا تو انسان کے لیے یہ زندگی, دنیا کی زندگی جہنم بن جاتی ہے, ایک مصیبت بن جاتی ہے. بلکہ انسان اچھا بھلا ہوتا ہے بعض دفعہ, لیکن اولاد کی وجہ سے اس کا ایمان جاتا رہتا ہے, اولاد کی وجہ سے وہ کئی گناہوں میں پڑ جاتا ہے, اولاد کی وجہ سے وہ برباد ہو جاتا ہے. ایک دوست ایک ایسی چیز ہے اور ایک اولاد ایسی چیز ہے. دوست میں انسان کا بعض دفعہ بری کمپنی انسان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتی ہے, اس کو راستے سے ہٹا دیتی ہے, چاہے وہ خود اچھا ہی ہوتا ہے. اسی طرح ایک اولاد ایسی چیز ہے کہ انسان کو وہ ایمان والا ہو, وہ نیک بھی ہو, لیکن بچوں کے پیچھے وہ اس کی آخرت تباہ ہو جاتی ہے. تو اس لیے انہوں نے صالحین مانگی, اولاد صالح مانگی. تو ہمیشہ جو اولاد کے لیے دعا کرے تو اسی طرح دعا کرے. فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ, تو خوشخبری دی اس کو حلیم لڑکے کی. ہم نے اس کو کس کی خوشخبری دی؟ ایک حلم والے لڑکے کی. یعنی یہ جب بھی قرآن کریم میں حلیم کا یہ صفت آئے گی تو ایک تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے یوز ہوئی اور ایک اسماعیل علیہ السلام کے لیے یوز ہوئی. حلیم ہونا کیا ہوتا ہے؟ جو سکون سے رہے, اپنے صبر ضبط کے ساتھ رہے, بردباری کا مظاہرہ کرے, یعنی اپنی زندگی میں پینک والا نہ ہو, اطمینان سے اپنے کام کرنے والا ہو, بے صبری نہ کرنے والا ہو, گھبراہٹوں میں نہ پڑنے والا ہو, حلم کے ساتھ برداشت ہو, اس میں مرضی کے خلاف کام ہو جائے, غصے کا وقت ہو یا کوئی اور ایسی چیز ہو, لیکن وہ حلم کے ساتھ رہے. ابھی ان کا حلم آپ دیکھیں گے جب باپ ان کو لے کر جاتے ہیں, تو اگر کسی کے اندر حلم کی کوالٹی نہ ہو تو وہ یہ نہیں کام کر سکتا. تو ایک بردبار بیٹے کی, یعنی اس وقت ہی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا بیٹا عطا فرمائے گا جو بڑا بردبار, جو حلیم المزاج ہوگا. کیا اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ آگے قربانی کی بات آ رہی ہے, بعض یہ یہودی کہتے ہیں اور ہمارے بھی بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ کم ہے, لیکن بعض نے لکھا ہے کہ یہ قربانی اسحاق علیہ السلام کی تھی, اسماعیل علیہ السلام کی نہیں تھی. اور یہودیوں کا تو عقیدہ ہے ہی, وہ کہتے ہیں اسحاق علیہ السلام تھے جو ذبح کے لیے جن کو لے جایا گیا تھا. حالانکہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو جب وہ وہاں سے نکلے ہیں تو انہوں نے جو دعا مانگی ہے وہ اس وقت مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دی حلیم بیٹے کی. تو پہلا بیٹا تو ان کے پاس ہوئے ہی اسماعیل علیہ السلام تھے. نمبر ٹو بات یہ ہے کہ دیکھیں جب کہا جاتا ہے ان کی اپنی اس کے اندر بھی بتایا جاتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام بڑے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر بھی تقریباً 86 سال تھی, یعنی 86 ایئرس کی تھی, یہ بائبل میں ہے. اور اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی, تو اس کا مطلب پہلے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. تو جب پہلے بیٹے پیدا ہوئے, اور یہ بھی ان کی اپنے بائبل میں ہی ہے کہ اکلوتے بیٹے کی قربانی کے لیے ان کو قربانی کے لیے ابراہیم لے کر گئے ان اپنے اکلوتے بیٹے کو. تو اکلوتا بیٹا تو تبھی ہو سکتا ہے جب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے گئے. جب اسحاق علیہ السلام ہو گئے تو وہ تو اکلوتے نہیں تھے, ان سے پہلے تو اسماعیل علیہ السلام تھے. دوسرے بات ایک یہ بھی ہے, یہ میں آپ کو پوائنٹس اس لیے بتا رہی ہوں کہ ایک دفعہ ایک جیو ڈاکٹر تھی, تو وہ مجھے کہنے لگی کہ اس طرح سے نہیں, یہ تو اسحاق علیہ السلام ہے جن کی قربانی کی گئی تھی, لے جایا گیا تھا, انہوں نے بڑی قربانی دی, اور ایسے یہ اسماعیل علیہ السلام نہیں ہے. تو آپ ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ کے ساتھ کوئی بات کرے تو آپ آگے سے جواب بتا سکیں ان کو. اسی طرح دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو قربانی کی تھی یہ منا میں ہوئی تھی, لے کے جو گئے تھے تو منا میں تھا یہ. تو اسحاق علیہ السلام تو منا میں تھے ہی نہیں, یہاں پہ تو تھے ہی اسماعیل علیہ السلام. تیسری بات ایک یہ بھی ہے کہ آگے آتا ہے اگلی آیتوں میں ہی, ابھی ہم پڑھیں گے یہ آیت نمبر یہ ہے 112 کہ اسحاق علیہ السلام کی پھر ہم نے بشارت دی, یہاں پہ آیا. ٹھیک ہے, تو یہ پہلے قربانی کی بات ہوئی, اس کے بعد آیا کہ ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی. اگر یہ قصہ ہی اسحاق علیہ السلام کا چل رہا ہے تو پھر یہاں پہ یہ پھر مطلب یہاں پہ آگے یہ 112 آیت میں یہ بات کہنے کی تھی نہیں کہ اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا اور ان کو ان کی بشارت دی. پھر یہاں پہ تو اسحاق علیہ السلام کی بات ہو رہی, تو وہاں پہ دوبارہ کیسے بات ہو سکتی؟ یہاں پہ ظاہر ہے اسماعیل علیہ السلام کی بات ہوئی, آگے پھر اسحاق علیہ السلام کی بات ہوئی, ان کا سیپریٹ ذکر آ رہا ہے. تو یہاں پہ کسی اور کا پھر ذکر ہے کیونکہ ان کا تو وہاں آ گیا. ٹھیک ہے, چوتھا ایک پوائنٹ یہ ہے اس کے اندر کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ حضرت سارا جب وہ ہنس رہی تھیں, انہوں نے دیکھ کے ہنسی, وہ فرشتے آئے, انہوں نے آ کے خوشخبری دی تھی. جب پڑھا تھا نا ہم نے, تو حضرت سارا ہنس دی کہ انہوں نے فرشتوں نے آ کے خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے جو جن کا نام اسحاق ہوگا اور ان کے پیچھے یعقوب آئیں گے پوتے بھی. تو اگر پہلے ہی پتا تھا, ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے اسحاق علیہ السلام, کہ انہوں نے پیدا ہونا ہے, پھر ان وہ بڑے ہوں گے, ان کی شادی ہوگی, ان کا بھی ایک اور بیٹا ہوگا جن کا نام یعقوب ہوگا, یہ بھی نبی ہوں گے, وہ بھی نبی ہوں گے, اتنا تک اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بیان فرما دیا تھا. تو پھر اسحاق علیہ السلام کی قربانی کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. پھر تو اس ابراہیم علیہ السلام کا کیا امتحان ہوا, ان کو پہلے ہی پتا ہے کہ انہوں نے تو قربان ہونا ہی نہیں ہے, انہوں نے تو بڑے ہونا ہے, ان کا تو بیٹا ہوگا. تو یہ سارے دلائل ہیں اس بات پہ کہ یہ قربانی اسماعیل علیہ السلام کی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, تو فبشرناہ بغلام حلیم, حلم والے بیٹے کی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی. اور یہ بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے کسی کے اندر حلم ہونا, کہ وہ ہر طرح کے حالات میں نا کول ڈاؤن رہے, کام رہے, پینک نہ کر جائے, جذباتی ہو کے پاگل نہ ہو جائے, کبھی غصے میں ہے, کبھی کسی اور جذبات میں.